الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ القصص کا آج سے انشاءاللہ ہم مطالعہ شروع کریں گے. پچھلی سورت سورۃ النمل ہم نے مکمل کی اور اب سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خاصی تفصیل سے بیان ہوا اور اس زمن میں فرعون کا ذکر ہے, اس کی جو ظلم و ستم کی جابرانہ روش تھی اس کا تذکرہ ہے, اور اسی کا ایک وزیر تھا قارون جو ایک قوم فروخت انسان تھا, دنیا پرست اور قوم فروخت انسان تھا. اس کا واقعہ آٹھویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں واقعات جو بیان فرماتا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے, سبق آموزی کے لیے. اللہ سابقہ اقوام میں سے باغیوں اور نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے ہر دور کے ظالم و جابروں کی عبرت کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کے واقعات میں سے انبیاء کا اور صالحین کا نیک لوگوں کا ذکر فرماتا ہے ہر دور کے اہل ایمان کی تسلی کے لیے. پھر اللہ اس دنیا میں بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بغاوت پر اترنے والے بالآخر اس کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. تو وہی اللہ ہے کہ جو آج اپنے مجرموں کو ایک وقتی دنیا میں وقتی سزا دے رہا ہے, کل وہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دینے پر قادر ہے. اور کبھی اللہ اپنی اس زمین پر اپنے نیک بندوں کو جہاں آزما رہا ہوتا ہے وہیں انہیں غلبہ بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے, وہیں اللہ ان کی مدد بھی فرما رہا ہوتا ہے, ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں اللہ ان کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ جو رب اس دنیا میں اپنے فرما برداروں کی مدد فرماتا ہے وہی بالآخر ہمیشہ کی زندگی آخرت میں انہیں اپنے اجر و ثواب سے بھی نوازے گا. اسی صورت میں فرعون کا بیان کرتے ہوئے اس کے علو یعنی تکبر کی روش, اس کے فساد یعنی بگاڑ پر اتر جانے کی روش کا اللہ تعالیٰ نے اول بھی اور آخر بھی ذکر کیا ہے. تو فرعون اصل میں کیا ہے, ایک سمبل بھی ہے, ایک ظلم اور جبر کی ایک علامت بھی ہے. اور یہ ظلم اور جبر صرف فرعون کی ذات کے ساتھ تو محدود نہیں ہے, ہر دور میں کچھ حکمراں, کچھ قیادت والے, کچھ ائمہ یعنی ذمہ دار قوم کے لیڈرز وہ ظلم پر جبر پر اتر آئیں گے. تو ہر دور کے ایسے ظالموں اور جابروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا کر دی. تو اس صورت میں یہ بھی ذکر آئے گا کہ اللہ وہ علو کرنے والے, تکبر کرنے والے, ظلم کرنے والے, جبر کرنے والے, ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نیک ائمہ کا ذکر بھی کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, یہ تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کی اگلی نسلوں میں ائمہ بھی بنائے, وہ لوگ بھی جو نیک بھی رہے, ان کو اقتدار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یوں اس سورت کے ان مضامین اور واقعات کے ضمن میں ظالم جابر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور ان کے ظلم و جبر کی صفات کیا ہوا کرتی ہیں, ان کا تذکرہ بھی آئے گا, اور اللہ کے محبوب ائمہ کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ذمہ داران اور قیادت رکھنے والے حکمران کیسے ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ بھی صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ تمہید ہے, یہ پس منظر ہے سورۃ القصص کے ضمن میں. اب آئیے اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے, تو بالکل شروع سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے اور انہی کے ذکر کے تسلسل میں فرعون اور اس کے ظلم و ستم کا بھی تذکرہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم, یہ حروف مقطعات ہیں, بارہا گفتگو ہو چکی کہ ان الفاظ ان حروف کو قطع کر کے یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے ہم پڑھتے ہیں, ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں. فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور فرعون کے حالات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کو معلوم ہے کہ اس زمین پر یہ ظلم اور جبر ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو کہ بے آواز ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں اور جابروں کو بھی نشان عبرت بنا دیا کرتا ہے، تو ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے بڑی سبق آموزی ہے، بڑی ان میں نشانیاں ہیں، بڑا اس میں سیکھنے کا موقع ہے ایمان والوں کے لیے. آگے فرمایا کہ فرعون جو تھا وہ علا فی الارض علوف سے، وہ تکبر پر آ گیا، بڑائی پر آ گیا زمین میں، ایسی بڑائی پر آیا، دیگر مقامات پر تو قرآن کہتا ہے سورۃ النازعات میں فقال انا ربکم الاعلى، اس نے یہ تک دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہاری کفالت تو میں کرتا ہوں، تمہاری حفاظت تو میں کرتا ہوں، تمہاری حاجات تو میں پوری کرتا ہوں، تمہیں میرا بندہ بننا چاہیے، تمہیں میری ماننی چاہیے. یہ خناس ہر دور کے ظالموں اور جابروں کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے. کبھی ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں آپ ہمیں منتخب کر کے دیکھیے نا، پھر ہم آپ کے حالات کو درست کر دیں، ذرا اللہ کا نام زبان پر لانے کو تیار نہیں. اور جو بیڑا غرق ان لوگوں نے کر رکھا ہے پچھلے 65 برس سے وہ ہمارے سامنے. تو بہرحال یہ کھوپڑی میں باتیں آ جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ قوت اختیار اور اقتدار آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کے نظام کو چلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو رزق فراہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی حاجات پوری کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان کے وسائل فراہم کر رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ خناس جو ہے یہ فرعونیت کا ایک سمبل ہے، فرعونیت کی ایک علامت ہے جو ہر دور میں پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں، خاص طور پر جن کے ہاتھ میں قوت ہو، اختیار ہو یا اقتدار ہو. تو فرمایا کہ علا فی الارض، وہ فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو، زمین میں رہنے والے باشندوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا تھا. کیا کرتا، ایک گروہ کو ان میں سے اس نے کمزور بنا رکھا تھا. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے، سورہ یوسف ہم نے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے یہ جو تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیلات ہمارے علم میں ہیں. اب اس تسلسل میں جناب یوسف علیہ السلام کے بعد اس تسلسل میں آگے جو نسل آئی وہ ان پر غالب آ گئی، بنی اسرائیل پر، اور یہ مغلوب ہو گئے، ان کو غلام بنا دیا گیا. اس کی طرف اشارہ کہ یہ فرعون اس نے گروہ در گروہ لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا اور ایک گروہ کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ باتیں بھی ہم پہلے کئی مرتبہ سمجھ چکے. اب یہ کیا ہے، یہ تو ہر دور کی پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، کہ لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹو تاکہ نہ وہ جمع ہو سکے کسی بڑے پلیٹ فارم پر، نہ اپنی قیادت اور حکمرانوں کے لیے وہ خطرہ بن سکیں، تو ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھو. کبھی زبان کی بنیاد پر ڈیوائڈ کر دو، کبھی خطوں کے ناموں کی بنیاد پر ان کو تقسیم کر دو، کبھی آج کے دور میں مذہبی مسالک کی بنیاد پر انہیں تقسیم کر دو، ہے نا. ہمارے ملک کی بھی آپ دیکھ لیں حالت نظام، اس سندھ کے اندر سندھو تحریک اور سندھ بنے گا اور سندھو تحریک چلے گی کتنی پرانی بات ہے، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کتنی پرانی بات ہے، پھر اردو سپیکنگ کو دوسروں سے لڑوانا کتنی پرانی بات ہے. یعنی وہ کلمہ جس نے ہم سب کو 64-65 برس پہلے جمع کیا تھا، جب ہم ایک زبان، کیا کئی زبانیں بولنے والے تھے، جب ہم کئی خطوں کے رہنے والے تھے، کئی نسلوں سے ہمارا تعلق تھا، کئی رنگوں والے ہم لوگ تھے، کئی کلچرز والے ہم تھے، اس سب کے باوجود اس کلمے پر ہم جمع تھے. آج کلمہ وہ کہیں پیچھے چلا گیا، زبان اوپر آ گئی، خطہ اوپر آ گیا، علاقے اوپر آ گئے، رنگ اوپر آ گیا، نسل اوپر آ گئی، ہے کہ نہیں. اس طرح کمزور کیا جاتا ہے لوگوں کو، خطوں میں رہنے والوں کو. یہ تو فرعونیت ہے کہ تقسیم کر کے ان کو کبھی آپس میں لڑاتے رہو تاکہ تمہاری حکمرانی جو ہے اوپر بیٹھ کے چلتی رہے. یہ ہے فرعونیت، کہ اس نے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا اور ایک کو تو انتہائی دبا کر رکھا ہوا تھا، یعنی بنی اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اللہ فرمانے کہ انہ کان من المفسدین، یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور اللہ فساد کو برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت تو اللہ برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتا. لاٹھی اس کی بے آواز ہے، ہاں وہ اپنی مشیت کو خود جانتا ہے کہ کب کسی قوم کے بارے میں کوئی اجتماعی فیصلہ کرے، مگر یہ فساد اور یہ ظلم یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. یہ تو تھا فرعون کا منصوبہ کہ لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا. اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ فرمایا ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کو کمزور بنا رکھا تھا، جن کو دبا کر رکھا ہوا تھا، ہم انہیں بلند درجہ عطا کر دیں، ہم انہیں غلبہ عطا کر دیں. یہ اللہ کی شان. فرمایا کہ ونجعلہم ائمتن، اور انہیں ہم پیشوا بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، قیادت عطا فرما دیں. ونجعلہم الوارثین، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں. بالفعل ہوا، ہم جانتے ہیں واقعہ تو کئی مرتبہ قرآن میں آئے کہ فرعون اور آل فرعون غرق کیے جائیں گے، بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی، اس کے بعد ان کو غلبہ عطا کیا جائے گا، پھر بعد میں چل کے داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، بڑی بڑی بادشاہتیں بنی اسرائیل ہی تو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی. تو اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جن کو دبا کر رکھا گیا، جن کو کمزور بنایا گیا، ان کو ہم غلبہ عطا فرما دیں. اب یہ سورۃ القصص ہم پڑھ رہے ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کا گروہ بہت ہی چھوٹا تھا، مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر. مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد دعوت حق کو قبول کرنے والوں کی تعداد 13 برس میں 125 سے زیادہ نہیں ہے، اور مشرکین مکہ ہیں، پھر سردار بنے بیٹھے ہیں، ان کا ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے، کبھی حضرت بلال پر ظلم، کبھی حضرت خباب پر ظلم، کبھی حضرت یاسر پر ظلم، کبھی حضرت سمیہ پر ظلم، کبھی حضرت عمار پر ظلم، کبھی کسی اور پر ظلم. تو یہ بڑا کمزور گروہ تھا مسلمانوں کا. لیکن پھر کیا ہوا؟ ان مشرکین مکہ کے سرداروں کی پٹائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو غلبہ بھی عطا فرمایا. یہ قوموں کی عروج و زوال کی تاریخ ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ چاہے تو کمزوروں کو طاقتور بنا دے، اور چاہے تو طاقتور کو کمزور بنا دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کل اختیار رکھنے والا تو ہے، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل فرما دے. آج مسلمان ظاہری تعداد میں تو زیادہ ہیں، حقیقت ایمان کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑے ہیں. اس لیے آج ابھی ہم مغلوب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آج سے کمزور مسلمان کو کل کا غلبہ عطا فرما دے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا ہم ایمان والے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو بہرحال آج فرعون کی طرح امریکہ ہوگا، شداد و نمرود کی طرح نیٹو کی افواج ہوں گی، آج کے ظالم اور جابر ہوں گے جو دنیا پر حکمرانی کی خواب دیکھتے ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ یہ واقعات ایمان والوں کی تسلی کے لیے بھی بیان کر رہا ہے کہ آج کے غالب لوگوں کو اللہ کل مغلوب کرنے پر بھی قادر ہے، آج کے مغلوب لوگوں کو اللہ کل غالب کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہم یہ چاہتے تھے کمزوروں کو جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا غلبہ عطا کریں، اور انہیں پیشوا بنائیں، قیادت و سیادت عطا فرمائیں، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں. مزید فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم چاہتے تھے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں انہیں حکمرانی عطا کریں. وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور فرعون اور حامان، یہ بھی اس کا وزیر تھا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے. کیا ڈر تھا فرعون کو؟ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام تحریک برپا کرنے لگے ہیں، اگر یہ تحریک زور پکڑ گئی اور یہ بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اسی لیے کیا کرو؟ ڈیوائیڈ کرو اور رول کرو، تقسیم کرو، آپس میں لڑوا دو، جو کچھ بھی کرو تاکہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں. تو جو خوف تھا وہ فرعون کو خواب بھی دکھایا گیا تھا نا، ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت برباد ہوگی، جو کچھ بھی تھا وہ جو خوف تھا سلطنت کے ختم ہو جانے کا، اللہ فرما رہے وہ ہم دکھا کر رہیں گے، اور ان کمزور لوگوں کو زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کر کر رہیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بالکل ابتدائی دور کا ذکر ہے جب ان کی پیدائش کا معاملہ ہوا. یہ واقعات اسی مقام پر ہے سورۃ القصص میں. کچھ اور باتیں ہم نے پہلے پڑھی، وہ مدین سے تشریف لا رہے تھے اور مدین سے تشریف لاتے ہوئے اللہ سے کلام ہوا اور کتاب اور وحی معجزات کی عطا کی، معاف کیجئے گا، معجزات کی عطا کیے جانے کا معاملہ ہوا، اللہ نے ان کو رسول مقرر فرمایا، اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی. یہ واقعات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، مگر مدین تک گئے کیوں تھے، وہ ایسا کیا ہو گیا تھا مصر میں، اور ابتدائی حالات کیا تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے وہ اس مقام پر آئیں. یہ بات بھی جان لیجئے، قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تفسیری حالات اور واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان ہوئے. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ آج ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ایک عظیم مشن کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے اس مشن سے غداری کر رکھی ہے، دنیا ہمیں عزیز ہے. رسول اللہ کا مشن امت کو ایز اے ہول، مجموعی اعتبار سے امت کی بات کریں تو عزیز نہیں، یہ ہماری غداری ہے اور جس کے نتیجے آج ہمارے سامنے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت امت مسلمہ یہی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے چنا. ہم سے پہلے امت مسلمہ وہ بنی اسرائیل تھے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں اپنے پیغمبروں کا دست و بازو بن کر ان کا ساتھ دینا ہے اللہ کے دین کے مشن میں. یہ جو مشن کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی ہم سے پہلے وہ بنی اسرائیل پر تھی. ان بنی اسرائیل کا ذکر ہم لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن حکیم میں بار بار اللہ نے فرمایا تاکہ ہم وہ حرکت و کرتوت نہ کریں جن میں وہ مبتلا ہوئے اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. تو قرآن حکیم میں 550 سے زیادہ آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تذکرہ آیا. تو یہ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے قرآن میں ہماری رہنمائی کے لیے. اب ابتدائی دور کے کچھ واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمن میں. فرمائے کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وحی سے مراد کیا ہے؟ وحی سے مراد یہاں پر الہام کا لفظ، الفاظ قرآن نے جو استعمال کیے، وَأَوْحَيْنَا، ایک وہ وحی ہے جو انبیاء کو ہوتی تھی، وہ تو شریعت ہے، وہ تو حجت ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کوئی بات اشارتاً سجھا دے، کوئی اللہ بات دل میں ڈال دے، اس کو ہم ترجمے میں کہتے ہیں الہام ہونا، تاکہ فرق ہو جائے. غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو وحی نبوت ہوتی ہے جو امت کے لیے، لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے. اب یہ بات کوئی اللہ دل میں ڈال دے تو شہد کی مکھی کے ساتھ بھی ہوا. قرآن کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 68 میں، واوحا ربک الی النحل، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب کون سی وحی؟ الہام کے معنی میں. کیا سجھا دیا، کیا سمجھا دیا، کیسے پتوں سے رس حاصل کرنا ہے، کس طرح شہد تیار کرنا، یہ اللہ نے اس کو الہام کر دیا، یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا اس پورے پروسیس کو. تو اللہ کوئی بات دل میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. یہی معاملہ ادھر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ہم نے کیا بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا کے حوالے کر دیں اور نہ ڈریں نہ غم کریں. فرمایا کہ انا ردوہ الیکی، کیا میں نے، یعنی موسیٰ کو، اے موسیٰ کی والدہ، آپ کی طرف لوٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور انہیں ہم رسولوں میں سے بنائیں گے. ہوا کیا، جس کی طرف تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا گیا تھا کہ فرعون نے کو خواب دیکھ لیا، اس کی تعبیر وغیرہ معلوم ہوئی، تو اس کو بتایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ تیری سلطنت کو برباد کرے گا. اس کے بعد اسے اعلان کر دیا کہ ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. اچھا، یہ والا معاملہ دو مرتبہ ہوا ہے، اور فرعون بھی دو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اس بات کو بھی سمجھ لیں، چھوٹا سا علمی سا مسئلہ ہے. فرعون کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو، جیسے روم کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر، ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے کسرا، اسی طرح یہ مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا فرعون، اور نجاشی کسے کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو. تو فرعون تو ہوا مصر کا بادشاہ. موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ میں دو فرعون گزرے ہیں، ایک وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور ایک وہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں اور تحریک برپا کریں گے، اس وقت جو فرعون ہے وہ دوسرا ہے، وہ پہلے والے کا بیٹا ہوگا. تو جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت جو فرعون ہے اس نے خواب دیکھا، اور اس کی وہ تعبیر اس کو بتائے گی کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ تیری سلطنت کو ختم کر ڈالے گا، تو اس وقت اس نے حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو. اور یہ بیٹوں کا قتل کیا جانا بھی دو مرتبہ ہوا. دوسری مرتبہ کب ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تحریک برپا کریں گے اس وقت فرعون نے غصے میں کہا کہ ان کے ہم بیٹوں کو ذبح کریں گے عورتوں کو چھوڑ دیں گے، مگر پھر اس کو بیچارے کو موقع نہیں مل سکا، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا. تو فرعون بھی دو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور بیٹوں کا قتل کیا جانا ایک مرتبہ پہلے ہوا اور ایک مرتبہ اس کا ارادہ بعد والے فرعون نے بھی کیا ہے. یہاں پہلی دفعہ کا ذکر ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے قراری، ماں ہے بیٹے کو قتل نہ کر دے، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جب خوف سے محسوس ہو انہیں دریا کے حوالے کر دیا جائے، مرادے کے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا جائے. اور تسلی کیا ڈال دی اللہ نے دل میں کہ ہم انہیں تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے. پھر کیا ہوا؟ وہ دریا کے حوالے انہوں نے کر دیا. بڑی ہمت کی بات، ماں بے قرار ماں اور دریا کے حوالے بچے کو صندوق میں ڈال کر کر دے، مشکل کام ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ منصوبہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ مشیت خداوندی تھی، تو اللہ نے وہ بے قرار ماں کو قرار بھی عطا کر دیا، اس بات پر آمادہ ہی کر دیا کہ وہ یہ کام کر ڈالے. چنانچہ حوالے کیا گیا اور پھر کیا ہوا؟ اسی دریا کے کنارے سمندر، معاف کیجئے گا، یہ محل جو تھا فرعون کا، اس کے محلات لگتے تھے. اب جو صندوق دیکھا گیا تو وہ صندوق چلا آ رہا ہے، اس کو اٹھایا گیا اور گھر میں لے آیا گیا. کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہ فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ یہ اس فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے دشمنی کا باعث بنے، غم کا باعث بنے. اب اللہ کی مشیت ہے، ساری قوم کے بچوں کو تو قتل کروانا چاہ رہا ہے اور جس بچے سے تجھے خدشہ تھا وہی تیرے گھر میں آ گیا، اور نہ صرف یہ کہ تیرے گھر میں آئے گا بلکہ تیرے خرچے پر پلے گا اپنے گھر میں جا کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیرے خرچے پر پلے گا اپنے گھر میں جا کر، اور پھر آگے بڑھ کر یہ تیری قوم کے لیے اور تیرے لیے یہ دشمنی کا باعث بنے گا جب تحریک چلے گی، اور غم کا باعث بنے گا کہ تم برباد کر دیے جاؤ گے، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. یہ ایک جملے میں بڑی داستان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رقم فرما دی. فرمایا کہ بے شک وہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر وہ خطا کار تھے. اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے، اور فرعون کی بیوی جو بیوی آسیہ ہیں، ابھی بیوی آسیہ ہیں اللہ کی نیک بندی جن کا ذکر قرآن میں سورہ تحریم کے آخر میں آتا ہے، یہ تو ظالم و جابر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، مگر بیوی آسیہ مؤمنہ خاتون تھیں، اور اللہ کی وہ نیک بندی ان کو قرآن بتاتا ہے کہ فرعون کا محل پسند نہیں تھا، فرعون کی جبر ظلم ستم وہ تو غلط تھا ہی تھا، لیکن اس کے محلات، اس کی آسائشیں، اس کی عیاشیاں، اس کے جو بھی جائیدادیں سب کچھ ہیں، اتنا بڑا عیاشی کا سامان، مگر وہ اللہ کی بندی. قرآن بتاتا ہے سورہ تحریم میں 28 سپارے کے آخر میں، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، یہ اس کا مجھے محل پسند نہیں، یہ محل کی رنگینیاں پسند نہیں، یہ عیاشیوں کے سامان پسند نہیں ہیں، یہ رعنائیاں مجھے پسند نہیں، یہ دنیا مجھے پسند نہیں ہے، اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. اللہ اکبر، ایک ظالم اور جابر کے گھر میں یہ صاحب ایمان عورت اللہ کی بندی موجود، بی بی آسیہ سلام علیہا. بہرحال اولاد کوئی نہیں تھی، تو کہنے لگی کہ بھائی رکھ لو اسے، شاید میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن جائے، اولاد نہیں ہے تو چلو اس کو رکھ لیتے ہیں. اب ذرا ایک اور بات دیکھیں، یہ اولاد کا ہونا، انسان بیچارہ اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اولاد نہیں اس کے گھر میں، بات سمجھ آ رہی تھی؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور تیرے گھر میں اولاد نہیں، کتنا تو بے بس، کتنا تو لاچار، کتنا تو فقیر، کتنا تو محتاج، دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا تیرے اپنے گھر میں اولاد نہیں. بس ایسے دکھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، ایسے دکھاتا اللہ سبحانہ وتعالی کہ سبحان اللہ. تو بہرحال بی بی آسیہ نے کہا کہ اس کو رکھ لو بھائی، یہ میرے لیے تمہارے لیے جو وہ ٹھنڈک کا باعث بن جائے، قتل نہ کرو، اور ممکن ہے کہ شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور قرآن نے تبصرہ کیا وہم لا یشعرون، اور قرآن کہہ رہے کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا، ابھی بی بی آسیہ کو معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا، اور وہ بھی بی بی کی بات مان لے گا، اس کو بھی پتہ نہیں کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. فرمایا کہ اب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا دل، معاف کیجئے گا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اب ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار. کیا مطلب؟ وہ اب کیفیت کا معاملہ کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب وہ بے قراری شروع ہوئی. چنانچہ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قریب تھا کہ وہ اس بات کو اس راز کو ظاہر کر دیتی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوا، فرمایا کہ اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی نہ دی ہوتی اور وہ اگر یقین کرنے والوں میں سے نہ ہوتی تو اس راز کو ظاہر کر دیتی، لیکن ایسا نہ ہوا اور ابھی تک انہوں نے پوشیدہ رکھا ہے معاملے کو، اور اللہ فرماتے ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا فرمائی اور ہم نے ان کو ایمان والوں میں سے بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا صندوق کو، اور اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، ذرا دیکھو معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، صندوق کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دور سے دیکھتی رہو. وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے ابھی ان کو بھی نہیں پتا ہے، پہلے کس کا کہا، فرعون کو نہیں پتا کیا کچھ ہوگا، بی بی آسیہ کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نہ ماں کو پتا ہے نہ ماں کی بیٹی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کسی کو نہیں پتا ان کو ابھی کیا کچھ معاملہ آگے ہوگا. ارشاد فرمایا پھر ہم نے دودھ پلانے والیوں کو روک دیا ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر. کیا مطلب، اب وہ صندوق اٹھا لیا گیا، محل میں لے آیا گیا، مکالمہ پہلے آ چکا، بی بی آسیہ کہہ رہی رکھ لو اسے، اور فرعون راضی ہو گیا ہے، اب بچے کو دودھ کی حاجت ہے، بچے کو بھوک لگ رہی ہے، چلو بھائی محل ہے فوراً بلوا لیا گیا ہوگا، 10-15-50-60 عورتیں جمع ہو جائیں گی، کیا مسئلہ ہے. لیکن کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، ختم ہو گئی بات، اللہ کی اپنی مشیت جاری ہے بھی اور وہ پائے تکمیل کو پہنچے گی. پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی. اب دیکھیے یہ بھی ہم آیت نمبر 12 پر پہنچے ہیں، میں نے تو کچھ وضاحتیں کی ہیں نا الفاظ میں، قرآن اتنی وضاحتیں نہیں فرماتا، اسے کہ قرآن قصے کی کتاب تھوڑی ہی کہ ایسا ہوا، صبح کے کتنے بجے تھے، کتنے لوگ تھے، کون سا بازار تھا، کس دور کی بات ہے، کون سا سن تھا، کون سا علاقہ تھا، کون سی گلی تھی، کون سا مکان نمبر تھا، قرآن یہ بحث ہی نہیں کرتا. قرآن قصے کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو ہدایت کے اصول کے لیے جتنا معلوم ہونا ضروری ہو، اصولی بنیادی بات، وہ قرآن سامنے رکھ دیتا ہے. ہاں پھر تاریخ پڑھیں گے، تفاسیر پڑھیں گے، مفید ہوگا وہ، اصولی طور پر قرآن ہدایت کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بڑی جلدی سے واقعات آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، کیا میں تمہیں گھر والوں کے متعلق اطلاع دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. اب دربار میں یہ کیسے پہنچ گئی، اللہ کی مشیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ صرف نظر بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دربار میں پہنچ گئی اور کسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی کیوں اس کے متعلق مشورہ دے رہی ہے. پھر کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بچی ہے اور اس لڑکی کی ذرا کچھ شکل و صورت میں بھی بہن بھائیوں کی مشابہت بھی تو ہوتی ہے، کچھ چیک کر لے، یہ بھی چیک نہیں ہو رہا، بس سیدھی سیدھی بات کر دی. کیوں، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہوگی، اللہ نے ان کے دل میں ممکن بات ڈال دی ہو. تو کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی اطلاع اور خبر دوں کہ جو ان کے لیے، جو تمہارے لیے ان کی پرورش بھی کر دیں اور وہ ان کے خیر خواہ بھی ہوں. تو بات سمجھ آ گئی، ہاں جی کر کے دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا ہوگا. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا. کئی تقرع عینها، تاکہ ان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے. ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں. ولتعلم، اور وہ جان لیں. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں. اب کیا ہو رہا ہے، ماں کا دودھ قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے، سب کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو گیا، بھائی انہی خاتون کا دودھ جو ہے وہ قبول کیا گیا، پتہ چل گیا یہ، اور ان کو حوالے کر کے گھر بھیج دیا گیا. اب دربار فرعون سے ساری پیمنٹ جاری ہے اور ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. لیجئے، یہ ہے اللہ کی شان. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے. یہ وہ بات ہے کہ اللہ وہاں سے مدد فرمائے جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو. جیسے قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق کے شروع میں کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی فرمانبرداری کی روش پر آ جائے، اللہ تعالی یجعل له مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. وہاں وہاں سے اللہ مدد فرمائے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. دریا کے حوالے بھی کر دیا, ماں کو قرار بھی دے دیا, دریا نے وہ پہنچا دیا معاملہ کہاں, صندوق کا محل کے کنارے, کنارے سے لے لیا گیا, اور یہ سارا کچھ پورا ہونے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر بھی آ گئے اور ان کا یہ سارا معاملہ آفیشلائز ہو گیا ہے, سرکاری سطح پر اس کی اپروول بھی آ گئی اور سارا خرچہ بھی سرکار دے گی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوگی, اور کل جو تباہی ہونی وہ اپنی جگہ ہونے والی ہے, اور اب وہ سارا خرچہ فرعون کے دربار سے جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ فقط قصہ کہانی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کیا مشیتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہوتی ہیں, اس رب العالمین اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی, اب وہ تھوڑا بڑی عمر کو پہنچ رہے ہیں, کچھ نوجوانی اور جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور دوسرے رکوع کا آغاز سورۃ القصص کے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. ابھی وحی نبوت نہیں ہے, حکمت عطا کی ہے, کچھ علم عطا کیا ہے, ابھی وحی نبوت نہیں ہے یا ظہور نبوت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ظہور نبوت کا مطلب نبوت کا اظہار ہونا. پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں, مگر ایک خاص وقت پر ظہور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا, میں تو اس وقت بھی پیغمبر تھا, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی خاک کے پتلے اور روح کے درمیان درمیان تھے, میں تو اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا. مگر اظہار نبوت کب ہوا ہے؟ 40 برس کی عمر میں. اور کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول پہلی وحی ملتی ہے اور آپ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا, وہ بڑی تسلی دیتی ہیں. پھر احادیث میں ذکر آتا ہے, بڑی ایک نازک بات بھی ہے, کہ اللہ کے رسول فرماتے میرا جی چاہتا تھا میں پہاڑ پر جا کے چھلانگ لگا دوں, کیا میں یہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو لوگ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے, مجھے شاعر مجنون نہ جانے کیا کچھ کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے سامنے آ جاتے, فرماتے آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک خاص موقع پر اظہار ہوا کرتا ہے, ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا ہاں, لیکن اللہ فرمانے ہم نے حکمت عطا فرمائی, موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. یہ بھی بالکل اول دور کے واقعات میں سے واقع جو اسی مقام پر سورہ قصص میں قرآن میں آیا ہے. فرمایا کہ اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت. کیا مطلب غفلت سے؟ مراد ہے کہ ایسے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوں. ایک امکان یہ ہے کہ دوپہر کا وقت ہو جب اکثر لوگ آرام کر رہے ہوں, دو چار لوگ باہر بھی مل جائیں گے, جیسے عربوں کے ہاں قیدورے کا معاملہ ہوتا تھا نا بازی میں, اب بھی ہوتا ہوگا واللہ اعلم, اگر وہ گرمی شدید ہوتی تو اس طرح وہ اپنے آورز کو بھی سیٹ کر لیتے. لیکن بہرحال غفلت کا مطلب یہ کہ لوگ آرام کچھ کر رہے ہوں اور دو چار لوگ باہر محلے میں مل گئے ہوں. اس وقت اپنے شہر میں داخل ہوئے جبکہ باشندے بے خبر تھے, کچھ سو رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں. کیا پایا؟ دو آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں لڑتے ہوئے پایا. ایک کون تھا؟ ایک ان کی اپنی قوم میں سے تھا, بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے نا, اور ایک دشمن میں سے تھا. یہ کون ہے؟ یہ مصری قبطی جنہیں کہا جاتا تھا, وہ جو نسل ہے مصری ان کی طرف اشارہ, جو اب غالب ہیں اور یہ بنی اسرائیل مغلوب ہیں. فرمایا کہ دو لوگوں کو پایا, ایک اپنی قوم میں سے تھا اور ایک دشمن تھا. تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے مدد چاہی موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جو دشمن قوم سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آگے بڑھے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ, ایک مکہ لگایا اسے اور اس کا کام تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا. قال هذا من عمل الشیطان, فرمایا کہ یہ تو شیطان کے عمل سے ہوا ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک وہ تو کھلا گمراہ کر دینے والا ہے, یعنی شیطان. اب یہ ہے جو ذکر قرآن حکیم نے کیا, اس کی کئی توجیحات یا تفصیلات علماء نے مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. ایک سادہ سا جملہ عرض کر دیتا ہوں, آگے پڑھیں گے, اگلی آیت میں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا. جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے حوالے سے کسی اس نوعیت کے معاملے کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ معافی کا اعلان بھی فرما دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا کہ یہ اتنا کمزور ہوگا, مکہ تو مکہ ہوتا ہے نا, کوئی کلیشن کو تھوڑی ہوتی. یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ اتنا کمزور نکلے گا یا میرے مکے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھ دی ہوگی. واللہ اعلم. موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم ہو. تو یہ ایک انجانے میں معاملہ ہوا. آگے فرمایا قالا, انہوں نے عرض کی ربی انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے تو ظلم کر لی اپنی جان پر, فغفر لی مجھے بخش دے, فغفر لہ اللہ نے انہیں بخش دیا, اللہ نے انہیں بخش دیا. اب بعض لوگ ایسے نا ہنجار ہوتے ہیں, اچھا جی آدم علیہ السلام کی خطا پہ ذرا گفتگو کیجئے, موسیٰ علیہ السلام کی خطا پہ گفتگو کیجئے, یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو ان پر گفتگو کیوں کریں بھائی گفتگو. اللہ تو فوراً کہتے ہیں ہم نے معاف کیا, ہم نے رحمت فرما دی, ہے نا. تو اب ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں اور ان بحثوں میں نہ پڑیں, ختم ہوگی بات. فرمایا کہ انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی بما انعمت علی, اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا, فلن اکون ظہیرا للمجرمین, تو میں مجرمین کا مددگار کبھی بھی نہیں بنوں گا. اگر کوئی غلط بات پر جھگڑا کسی سے کر رہا ہے تو میں پھر اس کی مدد نہیں کروں گا, اور وہ جھگڑا غلط بات پر کل ہوگا. کل سے مراد اس واقعے کے کل میں, اور ہمارے درس کی ترتیب کے اعتبار سے آئندہ جمعہ اس کا ہم ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں. یہ معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. انہوں نے فرمایا ربی انی ظلمت نفسی, اکیلے تھے نا, اور اما ہوا سے اور بابا آدم سے بھی ہو گئی تھی. انہوں نے کیا فرمایا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف کرے, ہم میں کچھ شیطنت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ شیطنت. کیا مطلب؟ شیطانی حرکت. غلطی شیطان نے بھی کی تھی لیکن وہ اڑ گیا تھا, اس نے غلطی مانی نہیں, بلکہ اس نے تو یہ کیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, فبی ما اغویتنی, تو نے جیسے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ سورہ آراف میں آتا ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں. یہ ہے شیطنت, غلطی پر اڑنا اور اڑنے کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دینا, نا 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 میں تو صحیح ہوں, یہ تو اللہ تیرا فیصلہ کر. استغفر اللہ. یا آدم بنا مٹی سے, میں بنا آگ سے, مٹی پڑی رہتی ہے نیچے, آگ جاتی اوپر, میں ہوں اعلیٰ, یہ ہے ادنا, میں کیوں جھکوں. تو غلطی کر کے اڑنا, اڑنے کے بعد جسٹیفیکیشن دینا, یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت دے کرے, بیٹا غلطی ہو گئی اور پھر معاف بھی کر دے ان کو, پھر یہ نہیں کہ اگر اسے اقرار کر لیا تو پھر اس کی دھنائی بھی لگا دے بنا, یہ نہ کریں, معاف کر دے اس کو. لیکن اس ڈگر پہ ڈالے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا تم, غلطی ہو گئی تو دوسری بہن بھائی پہ نہیں ڈالنا, مانو کہ تم نے غلطی کی ہے, پیغمبر مان لیتے تھے تمہاری. یہ بچوں کو سکھائیں, اور آج بڑے بھی بچے بن گئے, ہم بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. اتنے بڑے بڑے, اب میں کیا کروں, میں معاف کیجیے گا, کہے بغیر رہا نہیں جاتا. اتنے ظالم حکمراں ہمارے لٹیرے, اپنے ظلم کو, اپنی بربریت کو, اپنی قوم فروشی کی روش کو ماننے کو تیار نہیں, جسٹیفیکیشن. پھر ان کی ساتھ دینے والے, اللہ اکبر. سورہ نساء پڑھیے, پڑھ چکے ہم لوگ. ایک منافق نے چوری کی, یہودی پہ الزام لگایا, کتنی تفصیلی رہنمائی قرآن نے عطا کی. اس کی کلوزنگ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں آج تم نے ان لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا ہے, آج ان کے غلط ہونے کی تم دلائل فراہم کرتے ہو, آج تم ان کی وکالت کرتے ہو لوگوں کے سامنے, عدالتوں میں جا کر. قرآن کہہ رہا ہے کل اللہ کے سامنے کون ان کی وکالت کرے, کل اللہ کے سامنے کون ان کی حمایت کرے, کل اللہ کے سامنے کون ان کا ساتھ دے. تو پیغمبرانہ روش بھی کیا ہے, کوئی خطا کا معاملہ ہے جھک جاؤ اللہ کے سامنے. بابا آدم نے کیا, حضرت موسیٰ کا ذکر آیا, جناب یونس علیہ السلام کا ذکر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پیغمبرانہ روش. اور شیطنت کیا ہے؟ غلطی کر کے اڑنا, ایکسپٹ نہ کرنا, دوسرے پر بلیم ڈالنا, غلطی کر کے اس کی جسٹیفیکیشن دینا, اس کے لیے بہانے پر تراشنا, اس کے لیے عذر پیش کرنا, یہ شیطنت کی روش ہے. تو ہمیں آدمی بننا ہے, آدم سے آدمی. آدم جھکے ہیں, اللہ نے بلند کیا. ہمیں شیطان بھی بننا, معاذ اللہ, وہ اڑا ہے, اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. ہم دیکھ لیں ہم آدمیت والے راستے پر آنا چاہتے ہیں یا شیطنت والے راستے پر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.